يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لكم عدو مبين.
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سب لوگ خدائے تعالیٰ کے امر کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، بغیر کسی جنگ اور تنازع کے، نیز شیطان کے نشان اور کردار کی پیروی نہ کرو، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے.
تکفیری ها قسمت پنجم.
کہا جاتا ہے کہ 11 ستمبر کی کاروائیاں القاعدہ کی سب سے بڑی کاروائیاں تھیں. گیارہ ستمبر کو القاعدہ کے 19 لوگوں نے امریکہ میں 4 ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کیا. ان میں سے 2 جہازوں کو نیویارک میں 100 سے زائد منزل والی 2 عمارتوں عالمی تجارتی مرکز سے ٹکرا دیا گیا. ایک اور ہوائی جہاز کو امریکی وزارت دفاع کی عمارت سے جا مارا. چوتھے جہاز کا مقصد وائٹ ہاؤس تھا جو کہ گر گیا اور وائٹ ہاؤس نہ پہنچ سکا. Get him out! Get him out! Come on! امریکی ذرائع ابلاغ نے اس حادثے کو تفصیل سے اور فوری طور پر ساری دنیا میں پہنچا دیا اور لکھا کہ اس عظیم حادثے کو 19 عرب لڑکوں نے انجام دیا ہے۔ انہوں نے یہ کام افغانستان کے دور افتادہ علاقوں میں کاروائیاں کرنے والے شدت پسند مسلمانوں کے حکم سے انجام دیا ہے۔
4 نفر انہا،
ان میں سے 4 لڑکے پائلٹ تھے اور باقی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ امریکی صدر جارج بش نے 11 ستمبر کے حادثے کے فوراً بعد، جب ابھی دہشت گردوں کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہ ہو سکا تھا، کہا امریکہ اپنے انتقام لینے میں ان حملوں کو انجام دینے والوں اور وہ لوگ جو انہیں پناہ دے رہے ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا فرق کا قائل نہیں ہوگا۔
The best defense against terror is a global offensive against terror, wherever it might be found.
The first phase of this war was the bombing of Afghanistan. The Taliban government was quickly overthrown. The aftermath of the war was more complicated.
Our fight against terrorism began in Afghanistan, but it will not end there.
We're primarily looking at detainees that we can use for collecting intelligence.
جارج بش نے امریکی کانگریس میں اپنی تقریر کے دوران جنگ افغانستان کی وجہ بیان کرتے ہوئے صلیبی جنگوں کے نئے آغاز اور اسلامی دہشت گردی کے خاتمے کا ذکر کیا۔ نیز کہا 11 ستمبر صلیبی جنگوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور امریکہ اس طرز عمل کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھ کر حملہ کرے گا۔ اس کے بعد تمام اہم شخصیات، عیسائی اور امریکی صہیونسٹوں نے اس موضوع پر بات کی۔ عوام نے نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد اس وحشیانہ حملے کا دندان شکن جواب دیا جائے۔
بن لادن ابتدا
پہلے پہل اسامہ بن لادن نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اعلان کیا کہ القاعدہ اس قسم کے حملوں پر فخر کرتی ہے۔ امریکہ نے طالبان سے کہا کہ اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کر دے، لیکن طالبان نے قبول نہ کیا۔ امریکی جنہوں نے خود پہلے اس گروہ کو مضبوط بنایا تھا، اب اسے ایک طرف نہیں کر سکتے تھے۔ طالبان ایسا رنگ تھا کہ جسے امارات نے اڑایا تھا تاکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان رکھنا ایجاد کرے اور پھر اسے اپنے اختیار میں لے لے، لیکن آخرکار یہ اس رنگ سے ایک نہ ہو سکا۔ امریکی افواج القاعدہ کی نابودی کی خاطر افغانستان میں حملے کے لیے تیار ہو گئیں۔ امریکیوں نے نیٹو کے افواج کو اپنے ہمراہ کر لیا اور بین الاقوامی افواج کے ساتھ افغانستان پر حملہ کر دیا۔
مسلمانوں کے دشمنوں کا پروگرام اور منصوبہ یہ ہے کہ ہماری فکر و آگاہی میں رکھنا ایجاد کریں، جیسے امریکہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان بزرگ کا نام دیا ہے، وہ داعش اور ان جیسوں کو بناتا ہے اور ان کی حمایت کرنے کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ عوام کے درمیان ان کے لیے ایک مضبوط جگہ بنائے، کبھی اس پر حملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ یہ گروہ عام طور سے عربوں اور مسلمانوں کے درمیان محبوب نہیں ہیں، لہٰذا جب وہ اس گروہ کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، لوگ اس گروہ کی خاطر امریکہ سے لڑنے کی بجائے امریکہ کے ہم قدم اور ہم رائے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر کہتا ہے ہم داعش کے مقابلے کے لیے نقشہ تیار کر رہے ہیں، اس کو عملی بنانے میں بہت طویل وقت درکار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
امریکیوں نے طالبان حکومت کو شکست دے دی، لیکن نہ تو بن لادن اور الظواہری کو گرفتار کر سکے اور نہ ہی طالبان کے قائد ملا عمر کو پکڑ سکے۔ القاعدہ اور طالبان کے قائدین کی عدم گرفتاری کے ذریعے اور لوگوں کے ذہن میں ان کے زندہ ہونے اور ان کی طرف سے آئندہ ہونے والی کارروائیوں کا خوف باقی رکھا، تاکہ وہ اپنے پہلے والے نقطۂ نظر کے بارے میں، یعنی فلسطین کے مسئلے سے عوام کا ذہن ہٹانے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ باقی رکھنے میں مدد حاصل کر سکیں۔
آج اسلامی امت کے عنوان سے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو یکجہت کریں تاکہ اس صہیونی دشمن کے خلاف قیام کر سکیں، اور سزاوار ہے کہ فلسطین کی آزادی کی خاطر مل کر کوشش کریں۔ ہم سب پر واجب ہے کہ اس ہدف اور مقصد کے لیے کوشش کریں۔ جو لوگ اس چیز کو بیہودہ اور لغو سمجھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مخالفت کریں اور لوگوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنتے ہیں، ان کا وجود صہیونیت کے ہاتھوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ ہم خدا تعالی و تبارک سے چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اتحاد قائم فرمائے اور ہمیں امت واحد قرار دے، تاکہ ہم فلسطین کو آزاد کروا سکیں اور اسلام کی عزت و عظمت و حیثیت کو بلند کر سکیں۔ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان تکفیریوں کو ذلیل و خوار کر سکیں جو ہماری امت کو آپس میں دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی کاروائیاں مجرمانہ ہیں۔
امریکہ کی جستجوگر فوج، جو کہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں تھی، بن لادن کی گرفتاری کے لیے بڑی سطح پر کی جانے والی تشہیر کے ساتھ ان کی کاروائیاں متناسب نہ تھیں، اور اسی جنگ کے دنوں میں ایک عام پاکستانی صحافی بآسانی بن لادن تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا انٹرویو کرتا ہے، جبکہ امریکی انٹیلیجنس اس کا سراغ نہیں لگا پائی تھی۔ کچھ بات امریکہ میں تحقیقات کی گئیں اور بعض ایسی ڈاکیومنٹری فلمیں نشر کی گئیں کہ جن کی 11 ستمبر کے واقعے کے ساتھ زیادہ مناسبت نہ تھی۔ ٹی وی چینلز نے جو کچھ 11 ستمبر کے حوالے سے نشر کیا، یہ فلمیں اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ ان تحقیقات نے نئے سوال اٹھائے۔ امریکی اعلی عہدیداران سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ کس طرح ممکن ہے کہ دو ہوائی جہازوں کے ٹکرانے سے وہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے دو برجوں میں اس قسم کا حادثہ پیش آیا؟ فائر بریگیڈ کے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عمارتیں اس قسم کی آگ اور حرارت کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ بعض دوسرے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس دوران عمارت کے نچلے حصے سے دھماکوں کی آوازیں سنی تھیں، اور ہم نے درخواست کی تھی کہ ان کے بارے میں تحقیق کی جائے، لیکن کوئی اقدام نہ کیا گیا۔
برخی کارشناسان،
کچھ اور ماہرین کہتے ہیں کہ دھماکوں کی نوعیت بتاتی ہے کہ ان دو بلڈنگوں کے نیچے دھماکہ خیز مواد پھٹنے کی وجہ سے یہ عمارتیں گری ہیں۔ امریکی چاہتے تھے کہ لوگوں کے ذہن کو دہشت گردی کی طرف متوجہ کریں، تاکہ عرب و اسرائیل کے درمیان صلح کی کوششوں کو تیز کر سکیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ دنیا میں اسلام کو قبول کیے جانے والی تیز رفتار لہروں کے مد مقابل کھڑے ہو سکیں، اور اس میں بھی انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ القاعدہ و طالبان کے زیادہ تر قائدین قتل کر دیے گئے یا قید کر لیے گئے، اس کے باوجود عراق و افغانستان پر امریکی حملے نہ صرف یہ کہ تکفیریوں کو محدود نہ کر سکے، بلکہ ان کے پھلنے پھولنے کی وجہ بن گئے۔
مشرق وسطی میں سب سے بڑا دہشت گرد ملک اسرائیل ہے۔ کون اسرائیل کی حمایت کرتا ہے؟ عالمی استکباری ممالک ہیں۔ یہ عالمی استکباری ممالک ہیں جنہوں نے شروع ہی سے دہشت گردی کے لیے منصوبے بنائے ہیں اور پروگرام ترتیب دیے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے قتل عام کا موقع مل سکے اور اس کے لیے کوئی وجہ بنا سکیں اور آئندہ اسلامی تہذیب پر اپنا تسلط قائم کر لیں۔
القاعدہ، جو امریکہ کے ساتھ مقابلے کا عنوان بن چکی تھی، اس نے اپنی کاروائیوں کو ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلا دیا۔ آج القاعدہ کے اراکین عربوں کے غاصبوں کے ساتھ لڑنے کے بجائے عراق و شام میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے فیصلہ کیا کہ گرفتار ہونے والوں کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری بناؤں۔ میں نے بعض تکفیری گروہوں کے متہم افراد کی فلم بنائی۔ جب میں نے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مجھ سے کہنے لگا، میں روس کے علاقے چچن کا رہنے والا ہوں، میں وہاں جنگ کر رہا تھا، اس سے پہلے میں جنگجو نہ تھا۔ اور وہ خود پر فخر کر رہا تھا، وہ مشہور تھا، اس کا نام ابو عمر تھا۔ یا جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کا نام عمران تھا، صحیح یاد نہیں، میرے ذہن میں یہ نہیں، لیکن وہ چچن کا رہنے والا تھا، کہتا تھا کچھ ہی پہلے شام سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا تم کہاں گرفتار ہوئے؟ کہا حجیرہ کے علاقے میں حالیہ جنگ کے دوران، جناب زینب کے روزے کے پاس گرفتار ہوا ہوں۔ میں نے پوچھا اچھا تو کس طرح شام آئے؟ کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے شام آنا ہے۔ میں نے پوچھا کس طرح اور کیسے؟ کہا میں ایک سعودی شخص کے ذریعے آیا ہوں، اس شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ طے یہ پایا ہے کہ ہم فلسطین جائیں گے اور یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، لیکن میں نے دو ہفتے کی جنگ کے دوران کسی یہودی کو نہیں دیکھا، کسی ایسے سپاہی کو نہیں دیکھا جو شامی نہ ہو۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ شامی سپاہی آئے، مجھ سے کہا گیا کہ یہ وہی یہودی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا یہودی عربی میں بات کرتے ہیں؟ لیکن اس سعودی نے مجھ سے کہا اب یہ لوگ عربی ہو گئے ہیں، یعنی ان کا جھوٹ اور جھوٹ بولنا ہر وقت تیار تھا، بغیر کسی وقفے کے آستین سے جھوٹ نکال لیتے۔ اصل بات اس طرح ہے، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیا القدس پایا جاتا ہے؟ تو مجھے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اس طرف قدس مقدس ہے۔ میں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا جو تم سمجھے کہ وہ بیت المقدس ہے؟ کہتا ہے حضرت زینب کے روزے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا یہی بیت المقدس ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت زینب کا روزہ ہے، میں شام کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہی حضرت زینب کا روزہ ہی بیت المقدس ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس حد تک جھوٹ ہے، کس طرح دینی احساسات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ نئی دہشت گرد جماعتیں بھی القاعدہ کے ساتھ مل گئیں، ان میں عراق کی القاعدہ اور اسلامی مغرب کی القاعدہ مشہور ہے۔ عراق کی القاعدہ ابو مصعب زرقاوی کی قیادت میں کام کر رہی تھی، جو کہ عراق میں شیعوں، سنیوں اور امریکیوں کے قتل میں سب سے زیادہ ملوث ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کون لوگ ان تکفیری گروہوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ ہم سب مسلمان اور بالخصوص علماء جانتے ہیں کہ اسرائیل اور مغرب ان گروہوں کے پیچھے موجود ہیں۔ ان دھوکہ کھانے والے افراد میں سے ایک شخص بیان کرتا ہے اسلامی مغرب کی القاعدہ کبھی مراکش میں تو کبھی الجزائر اور تیونس میں لوگوں کو دھوکہ دیتی رہی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی حکومت سے ناراض تھے ان کے درمیان تبلیغی کام کرتی تھی اور پھر فدائی حملے کرواتی رہی۔ یہ تکفیری گروہ صہیونیت کے اعلی کار ہیں، جو چاہتے تھے کہ جھوٹی اور جعلی حکومت قائم کریں، لیکن حقیقت میں ناکام ہو گئے۔ اقوام ان کی حقیقت کو جان گئے کہ اصل میں وہ دہشت گرد ہیں اور صہیونیت کی خواہش کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور ان گروہوں اور اسلام کے مابین کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے بات کی، یہ کیسا اسلام ہے کہ سر کاٹے جاتے ہیں، گرجا گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں دھماکہ خیز مواد والا کمر بند اور بارود سے بھری گاڑیاں موجود ہیں؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ تکفیری امت مسلمہ کے سامنے رسوا ہو گئے ہیں۔
یعنی ثقافه علم دینیه یہ حکم ظروف یعنی
اس گروہ کے پاس دینی تہذیب نہیں ہے. بعض مسلم ممالک دینی تربیت کو اہمیت نہیں دیتے لیکن جنگی جذبہ رکھتے ہیں. بالخصوص آج کل استکبار اور صہیونیت نوجوانوں کو جہادی جذبے کے نام سے وسوسہ کرتے ہیں. مثلاً 10 سال پہلے یہ نوجوان خدا کی راہ میں جنگ کی خاطر افغانستان گئے اور حتیٰ خدا کی راہ میں شہید بھی ہوئے. سوال یہ ہے کہ کیوں یہ نوجوان راہ خدا میں قتل ہونا چاہتے ہیں لیکن کیوں فلسطین کے لیے جہاد نہیں کرتے؟
افغانستان فی سبیل اللہ حتی یعنی شہیدو فی سبیل اللہ.
11 ستمبر میں جیتنے والے حقیقت میں امریکی تھے. انہوں نے اپنی سیاست کے عنوان کو مسلمانوں اور شدت پسند مسلم ممالک کے خلاف اعلان کیا. دنیا کے لوگوں نے بھی اس سیاست پر اعتراض نہیں کیا اور وہ اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے ڈر رہے تھے.
ہمارے دشمنوں نے ہم سے زیادہ اسلام کے بارے میں تحقیق کی ہے اور انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اسلام کو روکنے کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ خود اسلام کے اندر سے اس پر ضرب لگائی جائے. اس بنا پر ایسے نظریات و فکر کی پشت پناہی اور ترویج کے لیے اقدامات کرنے لگے اور ان کی تشہیر کرنے کی خاطر ہر ممکن امداد کرتے رہے ہیں.
امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے سے ساری دنیا میں مسلمانوں کو دباؤ میں رکھا اور انہوں نے کوشش کی کہ انہیں محدود اور معاشرے سے کاٹ دیں.
خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج دنیا شدت پسند اور معتدل نظریات کی دو قطاروں میں کھڑی ہے. ایک قطار جو کہ بہت طویل اور بڑی ہے جس کے شروع میں اسرائیل ہے. دوسری بڑی اور لمبی قطار وہ ہے جس کے ابتدائی سرے پر فلسطین کھڑا ہے. دونوں جغرافیائی اعتبار سے ایک سمت میں ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں. ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ رہنا ناممکن ہے. آخر کار ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو ختم کر کے دم لے گا یا ہم یا وہ. فلسطین نیزے پر ہے. اس کے پیچھے وہ تمام لوگ ہیں جو قطار میں کھڑے ہیں. اسرائیل بھی نیزے پر ہے. اس کے پیچھے بھی وہ تمام لوگ ہیں جو اس قطار میں کھڑے ہیں.
تکفیری گروہ جند اللہ کا سربراہ عبد المالک ریگی نے ایران میں اعتراف کیا ہے کہ ہم نے امریکیوں اور نیٹو کی افواج کے ساتھ چند ایک مرتبہ ملاقات کی ہے اور ان سے پیسہ وصول کیا ہے.
اوباما کے انتخابات کے بعد انہوں نے دوبارہ ہم سے رابطہ کیا اسی شخص کے توسط سے جس کا نام میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور پاکستان کے شہر کوئٹہ میں آئے اور وہاں مجھ سے ملاقات کی.
امریکی ہم سے چاہتے تھے کہ ہم اپنی کاروائیوں کو سرحدی علاقوں سے ایران کے دارالخلافہ اور گنجان آباد شہروں تک پھیلا دیں. وہ کہتے تھے کہ ہم تمام کاروائیوں کا خرچ دیں گے. دھماکہ خیز مواد کو کاروائی والی جگہ کے قریب تمہارے آدمیوں تک پہنچائیں گے.
حقیقت میں وہ فوجی قوت کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے بعد کے مقاومت کے پاس بھی بم آ گئے تو یہ دشمن کمزور ہو گیا. اسی وجہ سے دشمن دوسرے اسلحے کی طرف گیا اور وہ مذہبی فساد اور قومی تعصب تھا. شیعہ و سنی اور مسلمان و مسیح کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے بلکہ اس خطے میں زندگی گزارنے والے تمام افراد کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تکفیری گروہ جس نے مشرق وسطیٰ میں سر اٹھایا ہے صہیونیت اور عالمی استکبار کے اشاروں پر وجود میں آیا ہے. اس ملاقات میں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اگر ہو سکے تو خود میرے لیے افغانستان میں یا کسی اور جگہ پر رہائش کا بندوبست کریں جو کہ کارروائی کی جگہ سے قریب ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس مسئلے کو حل کر دیں گے. یعنی ہم آپ کے لیے ایسی جگہ کا انتظام کر سکتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں آپ کا دل چاہے بغیر کسی شرط کے. یعنی آپ کی مکمل حفاظت کا انتظام کریں گے
چاہے افغانستان میں ہو یا ایران سے قریب کسی بھی ملک میں، ہم وہاں آپ کو رہائش دے سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی کاروائیوں کو انجام دے سکیں۔
میں اپنے مسلمان بھائیوں سے چاہتا ہوں کہ آپس میں متحد ہو جائیں، کیونکہ موجودہ حالات میں مستقبل میں اسلام کی عزت و عظمت کا سوال ہے۔ چنانچہ مذہب اور ہمارے عقیدے میں ایک حدیث ہے کہ جس کی بنیاد پر اس دور میں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور قریب ہے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اس سے پہلے شام و عراق میں فتنہ و فساد برپا ہوگا اور یہ دجال کے ظاہر ہونے کی بہت اہم نشانیاں ہیں۔ اس بنا پر حال حاضر میں تکفیری فکر اور نظریہ محتوا کے اعتبار سے وہی دجال ہے۔ یہ تکفیری گروہ دجال کی فوج ہیں۔ اسی دلیل کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم سب اس فوج اور اس فکر کے خلاف متحد ہو جائیں، کیونکہ آج جنگ عقیدوں کے درمیان ہے، صرف اسلحہ سے لڑی جانے والی جنگ نہیں۔ ہمارا فکری جہاد اس وقت کامیاب ہو جائے گا جب ہم اسلامی وحدت اور اسلامی بیداری کو اپنے سامنے رکھیں گے، صحیح اسلام اور قرآن و سنت کی پیروی کریں گے۔ ہم سب پر واجب ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں، خواہ شیعہ ہوں، خواہ سنی ہوں، حنفی ہوں، شافعی یا صوفی۔
گویا تکفیری گروہ عالمی استکبار کے برے عزائم کو پورا کرنے کے لیے بہت مفید ہیں، اس لیے انہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔